وقضينا إليه. اور ہم نے اس کی طرف فیصلہ کیا، یہ تو لفظی معنی بنتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قضاء کے بعد جب الہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا، یعنی ہم نے اس بات کا فیصلہ کر کے آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا، خبردار کر دیا تھا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس بات کو، کس بات کو؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح سویرے، اب یہ ختم ہو جائیں گے. یعنی لوط علیہ السلام کو ہم نے عذاب آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صبح یہ سب لوگ اب ختم ہو جائیں گے، ان کی مہلت ختم ہو گئی. اور دابرہ کے لفظ پر آپ غور کریں، دابر پشت کو کہتے ہیں نا، پشت کٹ گئی، یعنی کوئی بھی نہیں بچا کہ جس کی نسل آگے چلے، سب ختم ہو، ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئی، ایک نہ بچا ان میں سے. یعنی یہ بات کی شدت کا احساس دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا سویرے ہوتے ہی سب قوم تباہ کر دی جائے گی، لیکن الفاظ کا چناؤ بڑا زبردست ہے. ذرا آپ تصور میں لائیں، ان دابر ہاؤلاء مقتوع، مقتوع کہتے ہیں قطع کرنے کو، کاٹ دینا، بس سلسلہ منقطع، ختم. اسی لیے جن قوموں پہ عذاب آیا بعض وقت ان کے لیے اس دن کو بھی یوم عقیم کہا گیا. عقیم بعض انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے بچے نہ پیدا ہو سکے، اس کی نسل کا سلسلہ وہیں آ کے رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، وہ آگے نہیں چلتا. یعنی صبح تک آخری آدمی بھی ختم ہو جائے گا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، لوط علیہ السلام کو جب یہ ساری بات بتا دی گئی تو اتنے میں شہر والے، اہل المدینہ، شہر والے آ گئے. يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناتے، مجرم قوم کے کچھ لوگ خوشیاں مناتے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے. وہ کس بات کی خوشی میں اتنے بیتاب ہو رہے تھے؟ چند اجنبی نوجوانوں کی آمد پر. انہیں کیسے پتہ چلا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ خبر ان کی بیوی نے شہر والوں کو دی تھی. اسی لیے سورت التحریم میں آتا ہے، فخانتہما، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہی خیانت تھی کہ انہوں نے شہر والوں کو بتا دیا کہ آج ہمارے گھر ایک نوجوان لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط جو تھی ہوموسیکشل تھی، اور ویسے بھی بہت غنڈا قسم کی قوم تھی، ہر مسافر کو لوٹ لیتے تھے، ہر راہگیر کا مال لوٹ لیتے، اسے پکڑ لیتے، اسے بدخلی کرتے اور اس کو ذلیل و خوار کرتے، بعض وقت مار کے پھینک دیتے. انتہائی دہشت گرد قسم کی قوم تھی جن کے اندر کوئی انسانیت باقی نہ رہی تھی. انہیں جب یہ پتا چلا کہ نوجوانوں کا ایک گروہ پیغمبر کے گھر میں آیا ہے تو وہ خوشیوں سے لوٹ پوٹ ہوتے ان کے ہاں پہنچ گئے کہ اب ہم ان سے برا کام کریں گے، اور چونکہ اجنبی ہے اس لیے ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے. قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں. اب ان فرشتوں کے لیے مہمان کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بولا اور لوط علیہ السلام نے بھی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی، بس نہ میری فضیحت کرو، نہ مجھے رسوا کرو. یہ فے دعادحے کا لفظ وہی ہے جو سورۃ التوبہ کے لیے بھی فادحہ کا میں نے بتایا تھا، رسوا کرنے والی منافقین کو. تو یہاں تفضحونی، نہ مجھ کو رسوا کرو، یعنی میرے مہمان ہیں، میں انہیں تمہارے سپرد کیسے کر سکتا ہوں اور تم مجھ سے کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یعنی مہمانوں کے ساتھ برا سلوک دراصل میزبان کی رسوائی کا سبب ہوتا ہے. آپ سوچیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی آیا ہو، کوئی مہمان ہو، اس کے ساتھ کوئی ہمسایا، کوئی آپ کا بچہ، کوئی آپ کا رشتہ دار، اگر کوئی بھی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا الزام یا اس کی تکلیف کس کو پہنچے گی؟ آپ کو پہنچے گی، کیونکہ یہ انسانی اخلاق میں سے ہے کہ انسان اپنے مہمان کا خیال رکھے اور اس کی تکلیف کا، اس کی باقی چیزوں کا، ورنہ مہمان کی مہمانی میں کوتاہی میزبان کے لیے باعث رسوائی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے اوپر بری نظر ہے تمہاری، یہ میرے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھ کو۔ تخزون کلس خزے، یہ سے خزیون کلس بہت دفعہ پڑ چکے، ایسی رسوائی جو دوسروں کی طرف سے لاحق ہو، یہ ذلت کی ایک قسم ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم لوط نے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے جہان والوں سے روک نہیں رکھا، کیا ہم تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ ایسا کیوں کہا انہوں نے کہ ہم نے تمہیں جہان والوں سے منع نہیں کر رکھا؟ بات یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ مسافروں کے ساتھ برا سلوک مت کرو، اجنبی لوگوں کو پریشان نہ کرو، لیکن ان کا حال کیا تھا، ہر گزرگاہ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ بات یہ تھی کہ ان کا جو علاقہ تھا یہ اس شاہراہ پہ تھا، اس مین روڈ پہ تھا جو مشہور تجارتی شاہراہ تھا، یعنی تجارتی قافلے شام کی طرف، مکہ سے شام کی طرف اسی راستے سے گزرتے تھے، یعنی یہ ایک ٹریڈ لائن تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جو قافلے گزرتے تھے ان کے پاس مال اسباب بھی ہوتا، تو اس میں کیا مشکل ہوتی؟ ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ یعنی ہنڈا درد قسم کی قوم تھی، خود تو کچھ کرنا کرانا نہیں، جو کوئی قافلہ گزرتا اس کو لوٹ لیتے اور ان لوگوں کو پکڑ لیتے۔ تو لوط علیہ السلام ان کو منع کرتے کہ تم اجنبیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ تو ان کی تکرار کیا ہوتی اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ تم کیا پورے جہان کا درد اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہوئے، تمہارے کیا لگتے ہیں وہ راہ گزر، یعنی وہ ہماری قوم کے لوگ تو نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی قوم انسانیت کی بنا پر نہیں، صرف قومیت کی بنا پر کسی کی بھلائی اور خیر خواہی کرتی ہے تو اس کا اخلاق پھر کس درجے کا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی قوم کے لیے تو نہیں ایسا کرتے تھے، مگر مسافروں اور گزرگاہوں اور دوسری قوموں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ متاثر قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے رنگ، اپنی نسل، اپنی قوم، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ تو بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اسلامی اخلاق نہیں۔ کیوں؟ کیا ہونا چاہیے؟ صرف مخصوص لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے؟ ہمدردی کے لیے، بھلائی کے لیے ایک مومن کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے مذہب سے ہے، یہ میری قوم سے ہے، یا یہ میرے علاقے سے ہے، یا میرے خاندان سے ہے، یا میری نسل سے ہے، یا میری رشتہ داری میں سے ہے۔ نہیں، مومن کی بھلائی اور خیر خواہی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام بھی اسی پیغمبرانہ اخلاق کی وجہ سے اپنی قوم کو کہتے تھے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، اور یہ بھی اگر اجنبی مسافر ہے تو ان کے ساتھ برا نہ کرو۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی، وہ کیا کہتے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھ کو جہان والوں سے روکا نہیں؟ یعنی انتہائی ڈٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے نا کہ تم ان اجنبیوں کے ساتھ کیوں ہمدردی کرتے ہو، ان کی حمایت کیوں ہے؟ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی نہ کیا کرو، انہیں اپنے ہاں پناہ نہ دیا کرو۔ اچھا، اس سے ایک مومن کا یہ اخلاق بھی سامنے آتا ہے کہ وہ جب کسی سے ہمدردی کرتا تو اس کا نام یا نسل یا رنگ یا علاقہ یا اس کی مال و دولت یا سٹیٹس نہیں پوچھتا، وہ کوئی بھی ہو، وہ انسان ہے، اسی کا نام انسانی ہمدردی ہے۔ لیکن وہ قوم اس پر راضی نہ تھی، اور ایک دوسرے اعتبار سے ان کو وہ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ تم اس ہمدردی میں کہ اوروں کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہو، تو یہ سب کچھ کیا ہے، کسی دن یہ اجنبی لوگ ہمارے ہی اوپر آ کے کچھ نقصان نہ دے ہم کو. یعنی یہ بھی تو شیطان ہم کو وسوسہ دیتا ہے نا کہ کسی اجنبی کے ساتھ ہمدردی نہ کرو، کیا معلوم وہ کون ہو اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے. ایسے میں انسان محتاط تو رہے، احتیاط مومن کا ایک شعار ہے، لیکن ایسے کسی بھی شیطانی وسوسے کی بنیاد پر نیکی اور خیر کا کام نہ چھوڑے. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. اب بیٹیوں کو انہوں نے پیش کر دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی حقیقی بیٹیوں کو ان سے نکاح کے لیے پیش کر دیا کہ میرے مہمانوں کو کچھ نہ کرو، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو. ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کا روحانی باپ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم اپنی خواہش پوری ہی کرنا چاہتے ہو تو اپنی قوم کی خواتین سے شادی کر لو، تم اپنی شہوت کو اجنبی مردوں سے ہی کیوں پورا کرنا چاہتے ہو. هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، اور یوں لگتا ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام ان کا ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو احساس دلا رہے ہیں. یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور اگر وہ واقعی اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہے تھے تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کس حد تک قربانی کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ کی بھی ساتھ. اور پھر مہمانوں کو، اجنبی لوگوں کو بچانے کے لیے کہاں تک قربانی کر رہا ہے. اس سے پیغمبرانہ اخلاق پتہ چلتا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، فرشتے ہو کہ انسان ہو، کھانا لے آئے بنا کے. اور یہاں بھی حضرت لوط علیہ السلام نے اجنبی مہمانوں کو، اگرچہ وہ انہیں جانتے بھی ہوں کہ فرشتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی حفاظت کے لیے آخری حد تک قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اس سے عظیم ترین پیغمبرانہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں تک قربانی کرتا ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری زندگی کی قسم، کس کو خطاب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اِنَّهُمْ، بے شک وہ، لَفِي سَكْرَتِهِمْ، البتہ اپنے نشے میں تھے، یَعْمَهُونَ، بہک رہے تھے. یعنی جیسے شراب کے نشے میں دھت عقل ماری جاتی ہے، اس وقت ان لوگوں کا بھی حال یہی ہو چکا تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک معقول بات کو، ایک انسانی ہمدردی کی بات کو، ایک انسانی شرافت کی بات کو سمجھ کے نہیں دے رہے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا رہے ہیں، اور کس کی قسم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یا جان کی قسم. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ قسم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کھا سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم حضور کی قسم کھاتے ہیں، یا کسی انسان کو کہیں کہ میں آپ کی جان کی قسم کھاتی ہوں یا آپ کی زندگی کی قسم. یہ انسانوں کے لیے جائز نہیں. قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے آپ، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام سے آپ قسم کھا سکتے ہیں. مثلا یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ کی قسم، یہ کہہ سکتا ہے رحمان کی قسم، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے رسول کی قسم. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب اپنے قول میں سچے ہو. یعنی اللہ کا نام ہر غیر بات میں استعمال مت کرو. صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، تو آپ نے پکار کر فرمایا، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جس کو قسم کھانا ہو اللہ کا نام لے کر حلف اٹھائے ورنہ خاموش رہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بناتے ہیں یا اس خاص چیز کی طرح متوجہ کرتے ہیں یا گفتگو کا ایک انداز ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چنگھار نے، مشرقین، دن چڑھے. صحا شور کو کہتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے شور نے ان کو مار دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ شور کو ڈیسیبل میں ناپا جاتا ہے، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ 175 ڈیسیبل کا شور انسان کو مار سکتا ہے. یعنی انسان کے مارنے کے لیے شور بھی بطور ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہر وقت کی پولوشن ہے، یہ بھی کچھ موت سے کم نہیں. اب یہ شور کس چیز کا تھا؟ بعض کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یعنی پیدا کی ہو. اور مشرقین صبح سویرے، دن چڑھے، یعنی کس وقت عذاب آیا؟ جب سارے لوگ ایک نئے دن کا آغاز کر رہے تھے، اور وہ دن ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خاتمے کا دن بن گیا. فجعلناها عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی، جو کھنگر کی قسم کا پتھر تھا. من سجیل، پکی ہوئی مٹی کا پتھر. کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو سے اٹھایا اور نچلے آسمان تک لے گئے اور وہاں سے واپس پلٹایا، پتھا کے پھینکا. یہ کل چار بستیاں تھیں جن میں 400,000 لڑنے والے مرد موجود تھے. سب بدکار اور مجرم لوگ تھے، سوائے چند ایک کے جن کا ذکر پیچھے گزرا. اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کو الٹا پھینکا گیا، بلکہ اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی. اور کہتے ہیں کہ یہ خطہ زمین میں بھی دھسا اور سطح سمندر سے 400 کلومیٹر اندر دھس گیا، اور پھر اس سے پانی آ گیا. یہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے، اور یہ ڈیڈ سی جو ہے اس میں نہ کوئی مچھلی ہوتی ہے نہ ہی کوئی اور لائف کی چیز کی، کہ اس کا پانی اتنا کھاری ہے، اتنا زہریلا ہے ایک طرح سے، کہ جس میں کوئی لائف نہیں. ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس میں؟ اس واقعے میں. کس کے لیے؟ للمتوسمین، متوسمین کے لیے. متوسم کس کو کہتے ہیں؟ یہ وسمہ سے ہے، وسمہ کہتے ہیں نشان کو. اسم کا لفظ بھی اسی روپ سے ہے، علامت سے پہچاننے والے. متوسم، علامت سے پہچاننے والے، گہری نظر سے جائزہ لینے والے، غور و فکر کرنے والے، دیکھنے والے، علامات دیکھ کر شناخت کرنے والے، اہل فراست. یعنی جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، علامات سے پہچاننے والے ہیں، اہل فراست ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں عبرت کے بہت سے پہلو اور نشانیاں ہیں. ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عقل مندی اور دوربینی کا لحاظ رکھو، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. متوسم کون ہوتا ہے؟ جو دوربین ہوتا ہے، جو حالات کو دیکھ کر بھانپ کر حقیقت پہچان لیتا ہے، زیرک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ فرشتوں کی چال ڈھال دیکھ کے اور ان کی گفتگو دیکھ کے اور ان کی تعداد دیکھ کے خود ہی پوچھنے لگے، اور کیا معاملہ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے لوگ ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے، کچھ اور بھی لگتا ہے مسئلہ ہے. تو یہ متوسم انسان ہی ایسی سمجھ رکھتا ہے. اس کے لیے جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، قیافہ شناسی، فلاں شخص بہت قیافہ شناس ہے، یعنی کہ وہ واقعات سے مختلف عبرت کے پہلو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. جسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میری نگاہ کو عبرت کی نگاہ بنا دے، کہ میں کسی بھی چیز کو دیکھوں تو میرا اس کو دیکھنا محض دیکھنا نہ ہو بلکہ اس سے سبق حاصل کر سکوں. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قصے میں، اس واقعے میں، ان بستیوں میں، اس تباہی میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ساری تحقیقات بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کی، اصل حقائق تک پہنچے بھی ہیں تو اسے اپنے اخلاقیات کے لیے کوئی رہنما نہیں بنایا، اور ان چیزوں سے بچنے کی بات نہیں سوچی کہ جس کی وجہ سے اس قوم پہ تباہی آئی. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی، وہ علاقہ کہاں ہے؟ سبیل مقیم پر واقع ہے، گزرگاہ عام پر واقع ہے. مقیم کہتے ہیں قائم کو، موجود، یعنی وہ شاہراہ آج بھی چلتی ہے، وہ راستہ آج بھی قائم ہے جس کے کنارے یہ بستی تھی. مدینہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں آتی تھی، اور یہ پانچ بستیوں کا مجموعہ تھا یہ پورا علاقہ، جس میں صدوم جو ہے وہ مرکزی بستی تھی، یعنی سینٹرل تھی. اس کے علاوہ صعبہ، صعوہ، اثرہ، دومہ، یہ مختلف بستیاں تھیں جن کو ملا کر قوم لوط کا علاقہ بنتا تھا. جسے پہلے ذکر کیا کہ 400,000 لڑنے والے مرد موجود تھے اس میں، بڑی طاقتور قوم اپنے آپ کو سمجھتی تھی. لیکن جب عذاب آیا تو کیا ہوا، ان کو الٹا کے واپس پھینکا گیا، زمین میں دھنسایا گیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے مومنوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. اس لیے متوسمین کے علاوہ مومنین ہونا بھی ضروری ہے اللہ کی نشانیوں سے سبق پانے کے لیے. بات یہ ہے کہ اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان لے آئے تو ہی اس کی سرکشی ختم ہو سکتی ہے. کسی نے لکھا کہ قوم لوط جن پر عذاب آیا تھا ان میں بچے بھی ہوں گے، تو انہوں نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، وہ تو معصوم تھے، پھر ان بچوں پہ عذاب کیوں آیا؟ آپ نے ایک مشہور محاورہ سن رکھا ہوگا کہ آٹے کے ساتھ گن بھی پستا ہے. ریاض الصالحین کے شروع میں نیت کے بعد میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو اس کے بعض نیک لوگ بھی اور اچھے لوگ بھی اس میں مارے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پھر کیا ہوگا، ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا. کیونکہ یہ تو پھر ہو نہیں سکتا کہ کچھ کچھ کو بیچ میں سے نکال کے مار دیتے، اور پھر اللہ کی اپنی چیز ہے، جسے چاہے مار دے. آپ کو چیز بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھ سکتا؟ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے چاہے کرے. یعنی ان کی جڑ کاٹ دی گئی تھی نا، ان کی نسلیں بھی ختم کر دی گئی تھی. جب اس بستی پہ عذاب آ رہا تھا اور جس طرح اس کو ختم کیا گیا، یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی تاریخ، ہسٹری، کلچر، آرٹ، فن، فنون، کسی چیز کی پرواہ نہیں، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. اور کیا کہا، پیچھے مڑ کے مت دیکھو، یہ سب کچھ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے لگا، کچھ بھی نہیں بچے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی عمارت گرانی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی جگہ ڈھانی ہو تو کیا کرتے ہیں عموماً؟ مثلا سعودی عرب میں جب حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو بڑی بڑی اعلیٰ عمارتیں بھی گرا دی گئیں، اور اب بھی میں نے سنا کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ چند سالوں کے اندر یہ اس کے سامنے جو ہلٹن اور ٹاور ہیں ان کو بھی گرا دیں گے کہ اور ایکسٹینشن کرنا ہے. تو میں ان کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ اس پہ اتنے سال لگے ان کے بننے میں اور اس میں کیا کچھ اندر لگا ہوا ہے، تو جب اس کو گرائیں گے تو لازمی طور پہ یہ اور یہ چیزیں نکال لیں گے. ایسے خیال آ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس بستی کے اندر بھی کیسے کیسے خزانے اور دنیا کی کیسی کیسی چیزیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ گرائی گئی ساری عمارتیں اور سارے لوگ اور ان کی ذہانت اور ان کا سارا علم اور پوری ترقی، ہر چیز ملیا میٹ کر دی گئی، کہ ہمیں ان کے کلچر کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی آرٹسٹک قوم تھی یا کیسی کیسی ترقی انہوں نے کی ہوئی تھی، سب کچھ ڈوب گیا. اب پھر ہماری پرسنل لائف میں بھی کتنی عادت ہوتی ہے نا نشانیاں بچا بچا کے رکھنے کی، یہ اس بچے کی نشانی ہے، یہ فلانی چیز کی نشانی ہے. یعنی کتنا کچھ ہم اپنا گھر میں، کتنا جنک جو ہے وہ صرف نشانیوں پر مشتمل ہے، جس کو ہم پھینک نہیں سکتے. لیکن جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب چیزیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں, باقی نام اللہ کا ہے. اب آپ دیکھیں عمارتوں کے کچھ کچھ نشان اس صحرا میں نظر آتے بھی ہیں تو اتنے ہرے بھرے ہیں سب کچھ, وہاں جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتا, گزرنا ہی وہاں سے مشکل ہے. اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہے سب برباد ہونے والا ہے. کسی نے لکھا کہ قوم لوط کا قصہ سارے کا سارا بہت بڑی عبرت ہے. تمام قوم ایک بہت بڑی برائی کا شکار تھی, سب پہ عذاب آیا سوائے حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کے علیہ السلام. جب بھی قصہ آتا ہے میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کسی سردار یا کسی بھی اور شخص کا الگ سے ذکر نہیں کیا کہ وہ تباہ ہو گئے, صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا خصوصی ذکر کیوں, اور بار بار یہ بات کیوں قرآن میں دہرائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی تھی, ان کے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا, تبلیغ ہوتی تھی, وہ بھی یقیناً سنتی ہوگی عمل بھی کرتی ہوگی, لیکن نیت خالص نہ تھی, تو اس منافقت کی وجہ سے ان کو نبی بھی بچا نہ سکے, ان کا ماحول بچا نہ سکا. اور جس شخص پر اللہ مہربانی زیادہ کرتا ہے اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے, اور جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی. آج ہم بھی مسلمان گھرانے سے آئے ہوئے ہیں, اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا, اچھا ماحول دیا کہ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. اگر ہم لوگ اللہ کی مہربانی کا احساس نہ کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو محسوس نہ کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے عمل کرنے کی وجہ سے, مسلمان ہونے کی وجہ سے, یا قرآن پڑھ لینے کی وجہ سے ہم لوگ نہ بخشے جائیں گے. یہ آیت اتنا ڈرا دیتی ہے کہ سب گھر والے نکلے, کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ رہنے والی ان سے چھوٹ جائے گی, جدا ہو جائے گی. خود ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی ایک سفر پہ نکلے ہیں, ہم میں سے کوئی اب اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور دل لگا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا کیا تو انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی تو اس میں بہت سی خواتین بھی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھی, اور جو انسانوں کا احسان نہ مانے وہ اللہ کا احسان کیسے مانے گا؟ پھر خواتین میں اور بہت سی برائیاں ہوتی ہیں. شیطان نے تو کسی کو تباہ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی حیا کو ختم کر دیتا ہے. آج مسلمان خواتین میں بھی حیا ختم ہو گئی ہے. پھر خواتین میں غیبت کرنے, چگلیاں کھانے وغیرہ کی عادت بھی ہوتی ہے, اور یہ چیز منافقت ہی تو ہوتی ہے کہ سامنے لوگوں کی تعریف اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا. ہم کس قدر چھوٹا خیال کرتے ہیں اس جھوٹ اور منافقت کو, اور اللہ کے نزدیک یہ سب کچھ کتنا ناپسندیدہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ بات کس قدر تکلیف دہ ہوگی کہ پوری قوم, اس کا پورا یعنی پوری تاریخ اور ہر چیز مٹ رہی ہے, اور پھر یہ کہ ان کے اپنے گھر کی خاتون یعنی بیوی کے ساتھ, بیوی ہونے کی حیثیت سے ایک اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن دنیا میں ہی دکھا دیا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی کے راستے الگ ہیں تو آخرت میں الگ ہو جائیں گے. یعنی شوہر کا نیک ہونا اور شریف ہونا جو ہے وہ بیوی کو بچا نہیں سکتا اگر بیوی اس راستے پر نہیں یا اس کی قدر نہیں کرتی. یعنی خواتین کا دین ایمان جو ہے وہ شوہروں کے تابع نہیں, کہ اگر وہ اچھے ہیں تو ان کے بونس میں ہم بھی چلے جائیں گے جنت میں. بہت بڑی غلط فہمی اس میں دور کی گئی نا, کہ جو ہماری قوم کو بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور محض اس بات پر ہم بخشے جائیں گے. اس میں ان کی بیٹیوں کا کردار بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے باپ کی پیروی کی, ماں کی نہیں کی. تو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں, ہماری مائیں اچھی نہیں تھی یا اچھی نہیں ہے. تو یہ محض ایک عذر لنگ ہے. جس کو اچھا بننا ہے وہ اس کی اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ ہے, وہ بن جاتا ہے, اور جسے اچھا کام نہیں کرنا کوئی اور زبردستی اس سے کرا نہیں سکتا.